عن اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين درود پڑھ دیں محمد اللہ سب سے پہلے تو آپ تمام مومنین کو تمام حاضرین کو فتح اسلام فتح عظیم الشان اسلام یعنی عید مباحلہ کی مبارکباد اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا جلد از جلد اس فتح مباحلہ کو اس فتح عالمگیر جہانی سے بدل دے کہ جو بے دست وارث مباحلہ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے انشاءاللہ ہونے والی اور اس کا تذکرہ بھی واقعہ مباحلہ میں عیسائیوں کی زبان پر جاری ہوا تھا بغیر کسی مقدمے اور بغیر کسی تمہید کے ابتدا میں صرف یہ اذان عالیہ کو متوجہ کرنا ہے کہ عید مباحلہ اور روز مباحلہ ایک اہم ترین دن ہے اور اس کے اپنے اعمال ہیں اور اس کے اعمال میں دعا مخصوص ہے جو دعا مباحلہ ہے اور نماز اپنی کیفیت کے ساتھ مختلف دعائیں اور جامعہ کبیرہ یعنی زیارت کبیرہ زیارت جامعہ کبیرہ اگر پڑھ لی جائے تو بہت بہترین اور بہت عمدہ تفصیل آپ انشاءاللہ مفاتیح الجنان کے اندر دیکھ سکتے ہیں جس وقت فتح مکہ ہو گئی اور سرزمین حجاز کے اطراف و اکناف عالم اسلام کے زمرے میں آ گئے اور تقریباً عرب ورلڈ اس لیے کہ عرب ورلڈ سے مراد وہ حجاز کا علاقہ ہے شام اردن یمن یہ سارے علاقے عرب ورلڈ نہیں کہلاتے آج کے اعتبار سے عرب ورلڈ ہیں اس زمانے کے اعتبار سے عرب ورلڈ نہیں تھے آج کے اعتبار سے جس جگہ عام طور پر یہ کہ عربی بولی جائے خلیج کا علاقہ ہو اسے عرب ورلڈ میں شمار کیا جاتا ہے جبکہ اس زمانے میں عرب اس کو کہا جاتا تھا کہ جس کا تعلق حجاز سے ہو تو حجاز اور اس کے اطراف اور اکناف میں عالم اسلام اور پیغام اسلام پہنچ گیا مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد اور اس فتح مکہ کے بعد اب رسول نے مختلف ملکوں میں اپنے سفیر اور اپنے قاصد اور نمائندے بھیجے اس پیغام کے ساتھ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس خدا کا کہ جو وحدہ لا شریک لا ہے اسلام اس خدا کا محبوب ترین دین ہے، اسلام قبول کر لو، اور اگر اسلام تمہیں قبول نہیں ہے تو پھر جزیہ دو، اور اگر جزیہ دینا تمہیں قبول نہیں ہے تو پھر ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ایک مختصر سا جو سمرائز میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، ان تمام باتوں کے علاوہ جو اہم نقطے تھے اس پیغام کے اندر جو رسول نے اپنی جانب سے بھیجوائے۔ رسول کے قاصد نجران کے علاقے میں جب یہ پیغام لے کے پہنچے، نجران جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک امیر علاقہ، اور جیسا کہ میں نے ایک زمانے میں جناب خدیجہ طاہرہ کی سیرت کو بیان کرتے ہوئے متوجہ کروایا تھا کہ نجران تقریباً اس زمانے کا دبئی بن چکا تھا۔ اچھا، دبئی بھی وہ پرانا والا، آج والا نہیں، اس اعتبار سے کہ آج والا تو خود بیچارہ پریشان ہے کہاں سے وہ پیسے لے کر آئے اور کہاں سے وہ خرچہ اٹھائے اور کیسے۔ خیر، تو نجران کا وہ علاقہ کہ جو عیسائیوں کا مرکز، پیسے کے اعتبار سے دنیا کا مرکز، اور اپنی قوت، اپنا ایک اقتدار، چاہے مختصر ہی کیوں نہ صحیح، جس وقت یہ نامہ اور یہ قاصد رسول کے سفیر نجران میں یہ خط لے کر پہنچے تو ایک مرتبہ نجران کے لوگوں میں کھلبلی سی مچ گئی، اور باقاعدہ آس پاس کے جو عیسائی تھے نجران کے نزدیک کے ان کو بلایا، اور پھر جو اپنا سب سے بڑا گرجا تھا اس گرجے میں ایک میٹنگ کو منعقد کیا۔ اچھا، رسول کا جو یہ خط پہنچا کہ جس میں رسول نے صاف صاف لفظوں میں یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ دیکھو اگر تم نے اسلام قبول نہیں کرنا تو یا ذلت اور رسوائی کے ساتھ جزیہ دو، اور یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور جب جنگ ہوگی تو جنگ میں پھر خون بہتا ہے، جنگ میں پھر بہرحال جنگ ہوتی۔ یہ پیغام اس انداز کا دو ٹوک پیغام تھا کہ اس زمانے کے بھی بہت سارے لوگ، بہت سارے عیسائی نجران کے اطراف اور نجران میں رہنے والے عیسائی، ایک بغض و عداوت اور ایک نفرت اور کینے کا اظہار انہوں نے کرنا شروع کیا۔ بہرحال گویا ان کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ایک تو ری ایکشن خود عیسائیوں کی جانب سے، اور جس چیز کی جانب میں متوجہ کروانا چاہتا ہوں وہ عیسائی تو اپنی جگہ پر، عیسائیوں کے ساتھ ساتھ نجران میں اور اس کے اطراف میں بہت مختصر پیمانے پر ایسے عیسائی بھی تھے جو پہلے عیسائی تھے، رسول کے بعد اب وہ مسلمان ہو گئے تھے، بہت مختصر تعداد۔ لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ ماحول کا اثر ہوتا، ملکوں کا اثر ہوتا ہے، کلائمیٹ کا اثر ہوتا ہے، ایٹماسفیئر کا اثر ہوتا ہے۔ تو نہ صرف وہ عیسائی انہوں نے نفرت اور بغض و عداوت کا اظہار کیا، بلکہ ایک مرتبہ یہ نو مسلم، یہ مسلمان جو اب تک اخلاق کریمہ کو سنا کرتے تھے کہ رسول کے اخلاق، رسول کے اخلاق، رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، اور اب جو سنا کہ رسول کی طرف سے جنگ کی بات کی جا رہی ہے، تو باقاعدہ انہوں نے بھی نفرت اور عداوت کا اظہار کیا، اسلام کو چھوڑا، ارتداد اور مرتد ہو گئے۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ دیکھیے ہم ہمیشہ جو ایک اسپیکٹ لے کے چلتے ہیں نا، وہ جو بعض اوقات ہمارے بڑے انٹلیکچوئل قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں وہ پائپ ہوتا ہے اور بڑا تھری پی سوٹ پہن کے اور وی وی آئی پی انداز میں، وہ کہتے ہیں بھائی دیکھیے یہ تو خدا کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں تو وہ ڈنڈے والا خدا بنا دیا مولویوں نے، ورنہ عیسائیوں نے دیکھیں لونگ گاڈ بنایا ہے، عیسائیوں نے جس خدا کو پیش کیا ہے، عیسائیوں کا خدا واقعا کتنا اچھا خدا ہے، لونگ گاڈ۔ اور ہمارے دیکھیے کوئی عذاب کی بات کرتا ہے، کوئی جہنم کی بات کرتا ہے، کیا تو ہمارا خدا ذرا کچھ عجیب و غریب سخت قسم کا ہے۔ اس قسم کے مس کانسیپشن، اس قسم کے تصورات، چاہے خدا کے بارے میں ہوں، چاہے رسول کے بارے میں ہوں، کہ رسول صرف رحمت للعالمین، یاد رکھیے فتح مکہ کے بعد رسول خدا نے خاص آرڈر دیا تھا کچھ افراد کے لیے، کعبے کے پردے کے اندر چھپ کر بھی اگر یہ امان مانگے ان کو امان نہ دینا، باہر نکال کے ان کے سر کاٹ دینا، امام زمانہ کے بارے میں بھی بہت سارے مومنین کا کانسیپٹ یہی ہے کہ امام زمانہ آئیں گے تو بس دنیا خزانہ اپنا اگلے گی, ہر طرف امن و امان شانتی ہو جائے گی, اور بکری اور شیر جو ہیں وہ ایک ہی جگہ پانی پئیں گے تو ہر طرف جو ہے وہ ہارمنی ہوگی, ہر طرف جو ہے, اور بڑے رحم دل اور بڑے رحمت للعالمین باقاعدہ شیعوں میں سے ایک گروہ اٹھے گا جو امام کا مخالف بنے گا اس بات پر کہ ارے یہ کیسے ہیں, ان کے تو جو جد تھے وہ تو رحمت للعالمین ہیں اور یہ تو کسی کو معافی نہیں کر رہے, خون پہ خون بہائے جا رہے ہیں, میں کچھ سوچنا تو چاہیے, اتنا خون بہا دیا, اتنا خون بہ گیا ہوگا. اس کا ایک ٹریلر چھوٹا سا, جس وقت وہ انقلاب آیا تھا جسے انقلاب ایران کہا جاتا, کتنے ہی ہمارے اپنے اچھے نماز روزہ رکھنے والے مومن کہتے تھے کہ بھائی نام بگاڑ کے, میں نام نہیں لے رہا ممبر سے, کہ وہ تو وہ نہیں بلکہ وہ تو خونی ہیں, ہر صبح کو ناشتے میں چار پانچ آدمیوں کا جو ہے وہ خون کرتے ہیں اور جرنلوں کو ان کا خون بہاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو کھانا اور ناشتہ ہضم ہوتا ہے. یہ اپنے مومنین نے کہا, یہ کیسے مولانا ہیں, یہ کیسے مجتہد ہیں, یہ کیسے آیت اللہ, ارے اتنا خون بہایا جا رہا ہے. تو ایک ٹریلر, تو بعد میں کیا کر رہا تھا, مباہلہ کی بات اور کہاں آ گئی. تو مباہلہ میں جب یہ پیغام پہنچا ہے رسول خدا کا کہ اگر تم نے میری ان دو باتوں کو نہیں مانا تو میں جنگ کروں گا, اور جنگ کا مطلب پہلے آپ اور پہلے آپ کی بات نہیں ہوتی, جنگ کا مطلب تلوار ہوتی ہے, جنگ کا مطلب خون ہوتا ہے, جنگ کا مطلب تباہی اور بربادی ہوتی. تو ایک مرتبہ وہ بہت سارے مسلمان بھی کہ جو اس علاقے میں رہتے تھے, ہیں ہمارے بہت سارے مسلمان مومن پکے مومن, مثلا کوئی کافر ملک میں رہ رہا ہے, العوام کل انعام الناس علی دین ملوکہم, لوگ اور ان کی جو مینٹیلٹی ہوتی اپنے گورنمنٹ کے اپنے حکمرانوں کے مطابق ہوتی, تو چاہے وہ امریکہ کے رہنے والے ہوں, چاہے وہ ہندوستان کے رہنے والے ہوں, چاہے وہ, معذرت کے ساتھ میں آج صرف کافر ملکوں کی بات کر رہا ہوں, پاکستان کا نام نہیں لوں گا, یہ مت کہیے گا اچھا خود پاکستانی ہے تو پاکستان کا نام نہیں لیا, معذرت کے ساتھ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ جملہ بھی کہتے ہوئے بڑا مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے, واقعا دو مومن ابھی ہائے حسین اور ہائے حسین کر کے باہر نکلے ہیں, یا علی کے نعرے لگائے ہیں اور جھگڑا ہو رہا ہے دونوں کا باقاعدہ, سرخ ہو گئے ہیں چہرے, کس بات پر, وہ انڈیا کی کرکٹ کی ٹیم کی حمایت کر رہے ہیں, وہ پاکستان کی کرکٹ کی ٹیم ہے, ایک لہو و لعب کے لیے, ایک لہو و لعب کے لیے دو مومن ایک دوسرے سے دست گریباں ہیں. تو بہرحال میں نے اس لیے اس کو کلیریفائی کر دیا, کل کو مجھ پر یہ ٹھپا نہ لگ جائے کہ مولانا پاکستان کے, تو پاکستان کی بات کتنا سیف لے گئے پاکستان کو, نہیں, میں کہہ رہا ہوں جو مومن کفار کے ملکوں میں ہیں وہ اپنی مینٹیلٹی کفار والی نہ بنائیں, وہ اپنی مینٹیلٹی علی والی بنائیں, اور علی والی کی مینٹیلٹی یہ ہوتی ہے کہ اس کے لیے کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی, کوئی کلچر نہیں ہوتا, کوئی طریقہ نہیں ہوتا, بس حسین ہوتا ہے, فاطمہ ہوتی ہیں اور علی ہوتے ہیں, اور جہاں پر کہیں بھی, جہاں پر کہیں بھی اگر یہ بات آ گئی, افسوس کی بات یہ ہے, لہو و لعب کھیل تماشے میں مومن مومن کا گریبان پکڑا ہے, ارے تمہاری غلطی تھی, ہماری, ہمارے نے تو بہت اچھا کھیلا, تمہارے والوں نے کیا طریقہ ہے, یہ کیا انداز. تو بہرحال جس طریقے سے ان چیزوں میں آ جاتا ہے, اس طریقے سے ایک مینٹیلٹی, وہ مینٹیلٹی جو امریکہ میں رہنے والے مومنین کی اور انگلینڈ میں رہنے والے مومنین اور یورپ میں رہنے والے مومنین, ذرا سا اپنے آپ کو اپر کلاس, ذرا سا نہیں بہت زیادہ, اب ذرا سا, ایک زمانے میں تو بہت اپر کلاس, امریکہ کا رہنے والا مومن جب مسقط میں بھی آتا تھا تو سمجھتا تھا جیسے کسی رنچھوڑ لائن کے اندر آ گیا ہے, میں نے ڈمپ ایریا کا تذکرہ کر دیا پاکستان کا, رنچھوڑ لائن, وہ انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے, بھلا ہو 9/11 کا, معذرت کے ساتھ یہ میں لفظ ذرا سخت کہہ رہا ہوں, انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے, آئے ہیں ادھر مسقط میں, مثلا امام بارگاہ میں, تو اپنی کینیڈا امریکہ کی امام بارگاہ کے قلابے ملا رہے ہیں, ارے یہاں پر کیا, جو ہمارے آرگنائز ہوتا ہے, آپ کو تو عزاداری کرنا نہیں آتی, ہر چیز میں, ہر بات میں, ہر معاملے میں, ہر چیز میں اپنے آپ کو اپر کلاس سمجھنا. 9/11 کے بعد البتہ انہوں نے ہم کو بھی انسان سمجھنا شروع کر دیا. تو ہوتا یہ کہ مینٹیلٹی بن جاتی ہے. اب جو بات میں کہنا چاہتا تھا, جو میرا اصل ہدف نہیں ہے, میرا ہدف تو بہرحال تاریخ مباہلہ بیان کرنا ہے, لیکن بہرحال میں دیکھ رہا ہوں کہ مومنین جب رات 2-2 بجے تک جاگ کر واہ واہ کر سکتے ہیں تو کچھ دیر میری باتیں بھی سن سکتے ہیں, درود پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر, تو جس جگہ پہ رہیں جس ملک میں رہیں خبردار خبردار اس ملک کے ہاں اپنے وطن سے اس کے ساتھ وفاداری کرنا اس سے محبت کرنا یہ نیچرل چیز ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ بھئی نہیں ایسا نہیں ہے ہمارا کوئی احساس نہیں ہے نہیں چاہے کافر ملک کیوں نہ ہو لیکن اس حد تک نہیں کہ آپ لمٹس کو کراس کر جائیں. تو بات جو میں کہہ رہا تھا کہ جب کوئی مسلمان اور مومن کسی دوسرے ملک میں کافر ملک میں رہتا ہے تو پھر اس کی بہت ساری باتیں اسے اچھی لگتی ہیں بہت سارے مسائل کو بہت ساری چیزوں کو انہی کے ویژن سے دیکھتا اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جو ان کا ہوا کہ جب انہوں نے ایک ویژن بنایا ہوا تھا ہیومن رائٹس کا بس ایچ آر صرف ہیومن رائٹس اور اچھا یہ بھی الگ ہے کہ ہیومن کسے کہا جاتا ہے جنہوں نے ہیومن رائٹس کی بات کی ہے ڈیفینیشن آف ہیومن کیا ہے. میرے خیال میں ان کے نزدیک ہیومن یا امریکہ کا ہوتا ہے یا یورپ کا ہوتا ہے عراق اور بنگلہ دیش اور پاکستان اور انڈیا کا تو خیر انسان ہوتا ہی نہیں ہے تو رائٹس کی کیا بات ہوگی. میری تقریر بہت زیادہ سیاسی نہ ہو جائے جانے کے دن ویسے ہی قریب ہے اصلی جانے والے دن جلدی نہ آ جائے تو ہوتا یہی ہے مینٹیلٹی بن جاتی ہے. اس مینٹیلٹی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہمیں ہم علی والے ہیں ماں باپ کا شکر ادا کیجئے پروردگار کا احسان مانیے اور علی والے رہیے یہ دوسروں کے چونچلے اختیار نہ کیجئے. اب بات بہت زیادہ آگے نکل جائے گی میں یہیں پر روک رہا ہوں اس لیے کہ پھر بہرحال ایسا بھی نہیں ہے کہ میں بہت دیر تک آپ کو اتنی دیر تک روکوں کے بعد میں میرے خلاف ہی کچھ اشعار پڑھ دیے جائیں درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اور میں تو امامہ بھی نہیں پہنا ہوا آج کل تو بہرحال اشعار میں مجتہد اور مراجع کے جو ہیں امامے تک اچھال دیے جاتے ہیں میری تو اوقات ہی کیا ہے ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو ہوا یہ کہ اس چھوٹی سی پاپولیشن نے جو بڑی امپریس اور انفلوئنسڈ ہو گئی تھی اس لیے بعض موقعوں پر کہا جاتا ہے ہجرت کیجئے بعض موقعوں پہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مت رہیے وہاں پہ رہیے چاہے تھوڑی بہت تکلیف خیر چھوڑ دیجئے. تب انہوں نے جب دیکھا کہ رسول خدا جن کو ہم رحمت اللہ العالمین کی تسبیحاں جپا کرتے تھے یا جپتے تھے وہ تو بالکل کلیئر کہہ رہے ہیں کہ اٹیک ہوگا حملہ ہوگا باقاعدہ ارتداد ہم نہیں مانتے اس کو رسول ہم ایسے آدمی کو رسول نہیں مانتے ہم ایسے آدمی کا کلمہ نہیں پڑھتے ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. المختصر یہ میٹنگ ہوئی اور ایک بہت بڑے گرجے کے اندر اور اس گرجے کے اندر اس خاص سلیب کو جو سونے کی سلیب تھی اور گفٹ کی گئی تھی قیصر روم کی جانب سے نجران کے عیسائیوں کو اس سلیب کو سجایا گیا اور اس کے سائے میں بیٹھ کر بڑے بڑے اکابر بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے پولیٹیشین ٹائپ کے لوگ آ کے بیٹھے اور میٹنگ ہوئی اور تیش کا ایک عالم تھا غصے کا ایک عالم تھا اس لیے کہ پیسے والے ہیں پیٹ بھرے ہوئے ہیں ان کو جلدی غصہ آ جاتا ہے چھوٹوں کی بات جلدی بری لگ جاتی ہے. تو اب ہر طرف سے گویا یہ بات ہو رہی تھی کہ مدینے پر چڑھائی کریں اور سبق سکھا دیں ان کو کہ دوبارہ انہیں ایسی بات کہنے کی ضرورت نہ ہو. یہاں تک جو ہڈن ایجنڈا تھا میٹنگ کا وہ تقریباً سب کو پتا تھا کہ جنگ کی بات ہوگی. ان میں ایک عالم تھا بہت پرانا اور بہت بڑا 120 سال جس کی عمر اور جس کے آئی بروز ہی غالباً کہا جاتا ہے پلکوں یا بھووں کو میں خود اردو بھول گیا ہوں تو اتنی زیادہ بڑی ہو گئی تھی کہ باقاعدہ اس نے اپنے امامے کی پٹی کے ذریعے سے ان آئی بروز کو ان بھووں کو پلٹایا باندھا تاکہ میری آنکھیں کھلی رہیں اور پھر چلتا ہوا آیا اور آ کے بیٹھا اس لیے کہ اسے اطلاع مل گئی تھی کہ صاحب یہ ہو رہا ہے اور ایسا ہو جائے گا. اس نے آگے آ کر خطبہ دیا اور خطبے میں اس نے باقاعدہ یہ کہا کہ دیکھو جو نعمت خدا نے تمہیں دی ہے امن و سکون کی نعمت یہ نعمت اسے اپنے ہاتھ سے مت کھو اور امن و سکون کی نعمت اور دوسری نعمتیں جو اس امن و سکون کی وجہ سے تمہیں ملتی ہیں یہ نعمتیں اس وقت باقی رہیں گی کنٹینیوٹی کے ساتھ رہیں گی کہ جب تم جنگ کو چھوڑ دو اور صلح کی باتیں کرو. یہ تم کیا باتیں کر رہے ہو جنگ 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 صلح کی باتیں کرو امن کی باتیں کرو اور دیکھو کوئی بھی اقدام کرنے سے پہلے خوب سوچو جذبات میں آ کے اگر تم نے فیصلہ کیا تو یاد کرو قدم اٹھ جاتے ہیں پلٹانا بہت مشکل ہوتا، تیر نکل جاتا ہے اس کے بعد اس کو پلٹانا ناممکن ہوتا۔ لہذا اگر میرا مشورہ اور میری نصیحت یہ کہ خبردار اپنے آپ کو جنگ میں نہ جھونکو۔ اور پھر اس نے بہت لمبا ایک خطبہ دیا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بہرحال دانش مندی کا طریقہ یہ ہے کہ صلح کی بات کی جائے، جنگ کا مسئلہ اس میں قوم کو الجھایا نہ جائے۔ ایک سردار بہت خاموشی سے یہ بات سنتا رہا، اور جب اس عالم کا وہ خطبہ ختم ہوا یہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ کا احترام میرے سر آنکھوں پر، لیکن جس طریقے کی آپ باتیں کر رہے ہیں مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی شیر کو دیکھ کر آ گئے۔ شیر کو دیکھنے کے بعد جس طرح سے آدمی اپنے ہاتھ اور حواس کھو بیٹھتا، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہ آپ کو ہم پر ٹرسٹ نہیں ہے؟ کہ آپ کو ہم پر اعتماد؟ کون سی جنگ ہے جو ہم نے ہاری؟ ابھی تک اسلام کی جنگ نہیں ہوئی ہے روم کے ساتھ۔ کون سی جنگ ہے جو ہم نے اب تک ہاری؟ کون سا میدان ہے جس میں ہم نے شکست کا سامنا کیا ہے؟ ہر جگہ فتح و نصرت کے علم ہم نے گاڑے، یہ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور اس نے بھی ایک اچھی خاصی پرووک کرنے والی تقریر۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کی تقریر ختم ہوئی تو ایک اور آدمی کھڑا ہوا سردار، کہا کہ ان کی بات صحیح تو ہے، ہم ہیں بہت طاقتور، لیکن شاید یہ بھول گئے ہیں کہ اگر ہم نے ایک تلوار نکالی تو مکے سے ہزار تلواریں ہمارے جواب کے لیے آئیں گی، ہزار نکالی تو ایک لاکھ تلواریں ہمارے جواب کے لیے آئیں گی۔ اس لیے کہ اسے تمہیں اندازہ نہیں ہے، پورا عرب ورلڈ، پورے قبائل، پورے عرب اس کے ساتھی بن چکے ہیں، ان کی تلواریں ان کے ساتھ ہیں۔ اور سنو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ محمد سے اس وقت قیصر روم، شاہ ایران، یہ سب گھبرائے ہوئے ہیں، عاجز آئے ہوئے ہیں ان سے، تمہاری تو مجال ہی کیا ہے اور تمہاری تو مثال ہی کیا ہے، یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ اب یہ دو تین باتیں ہوئیں، چوتھا آدمی کھڑا ہو۔ تو پہلے جو ہڈن ایجنڈا تھا وہ جنگ کا، عالم آیا اس نے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، سپہ سالار کھڑا ہوا تیش دلایا، ایک اور سپہ سالار کھڑا ہوا اس نے کہا کہ نہیں بھائی ہوش کے ناخن لو، ہار جائیں گے۔ پھر جب بات یہاں تک پہنچی تو ایک اور دانشور کھڑا تھا، اس سے پوچھا اچھا یہ جو رائے ہے اتنی اہم کہ اس رائے کی وجہ سے آپ کو تاریخ کا ایک مسئلہ مولا کائنات کا سمجھ میں آ جائے گا کسی حد تک۔ اور اس نے یہ کہا کہ میری رائے لینا چاہتے ہو تو سنو، میری رائے یہ ہے اس وقت محمد کا جو مطالبہ ہے، جس چیز کی وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ایک ایک کر کے ساری ڈیمانڈز کو قبول کر لو، لیکن دیکھو نہ میں بالکل سلو کی بات کر رہا ہوں اور نہ بالکل یہ کہہ رہا ہوں جنگ کرو، میں یہ کہہ رہا ہوں ساری ڈیمانڈز ابھی قبول کر لو، جو کہتے ہیں اس کو قبول کر لو۔ اور پھر سلو نامہ لکھنے کے بعد اب تم تلاش کرو، سارے عیسائیوں کو یونائٹ کرو، شام بھی ہے، یمن بھی ہے، نجران کا اطراف بھی ہے، روم بھی ہے، اور خود اس وقت مجھے اطلاع ہے مکے میں، مدینے میں کتنے ہی ایسے قبیلے یہودیوں اور عیسائیوں کے ہیں کہ جن کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ۔ تو میرا مشورہ یہ کہ ابھی صلح نامے کی بات کرو، ابھی پیس کی اور امن کی بات کرو، اور پھر جب ادھر سے تم مطمئن ہو جاؤ، لفظ تو اس نے بہت خطرناک استعمال کیا، جب اس فتنے سے تمہیں چھٹکارا مل جائے تو پھر اس ٹائم میں تم اپنے آپ کو ری یونائٹ کرو، پورا ایک جسے ہم نے تاریخ میں صلیبی جنگ کے نام سے سنا تھا، وہ تو خیر بہت بعد میں ہوئی، لیکن اس قسم کی مینٹلٹی کہ عیسائیت کے نام پر جو عیسائی جہاں پر ہے اس کو کال کی جائے اور ساری مملکت عیسائیت کی وہ ایک جگہ جمع ہو، اپنی طاقت کو منسجم کرے، اور پھر مکے اور مدینے میں جو یہودی اور جو عیسائی ان کو بھی اپنے ساتھ ملائیں، ارتباط پیدا کریں، اور پھر جب ہم بالکل تیار ہو جائیں تو ایسا حملہ کریں کہ اس کے بعد انہیں فرصت نہ ملے، انہیں موقع نہ ملے، اور ہمیشہ کے لیے اسلام کا فتنہ ختم کر دیں۔ یہ تھی وہ مین اسٹریٹجی، کیا کہ اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ فتح مکہ ہوئی ہے، ابھی رسول کا انتقال نہیں ہوا، فتح مکہ ہوئی اور بعد میں جو کچھ ہوگا یہی اسٹریٹجی چلے گی. کہنا میں یہ چاہتا ہوں یعنی جس وقت سقیفے کی میٹنگ بیٹھی عیسائیت ری یونائٹ ہو چکی تھی اور عیسائیت انتظار کر رہی تھی ذرا سا کہیں پر ہول ہمیں دکھائی دے. عیسائیت انتظار کر رہی تھی, ایران کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا. عیسائی ورلڈ کرسچن ورلڈ چاہے آؤٹ آف حجاز ہو چاہے انسائیڈ حجاز ہو, اندرونی رابطے بن چکے تھے, منافقین کی جماعت منظر عام پر آ چکی تھی. اب صرف اس بات کے منتظر تھے ذرا سا ان میں جھگڑا ہو. ابو سفیان جو علی کے پاس آ کے کہہ رہا تھا یا علی ارے تم گھر میں بیٹھو مجھے حکم کرو مدینے کی گلیوں کو تمہارے نام کے سپاہیوں سے بھر دوں, تو علی نے یہی تو جواب دیا تھا ابو سفیان تجھے اسلام کا خیال کب سے ہو گیا. تو یہ وہ موقع تھا اگر اس موقع پر علی آگے بڑھتے افتراق ہوتا جنگ ہوتی تو یہ جو یونائٹڈ کرسچن ورلڈ ہے ایسا حملہ کرتا کہ پھر نہ اسلام رہتا نہ کلمہ رہتا نہ مسلمان رہتے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. تو اب یہ ایک اسٹریٹجی بنی. لیکن یہاں پر ایک اور شخصیت آتی, میرے پاس وقت نہیں لے لیا ہے میں نے وقت آپ سے, ایک بلینک چیک تو لے لیا لیکن بلیک چیک کا بھی مس یوز کرنا اچھا نہیں ہوتا. ایک شخصیت اور آتی تقریباً اس نے جو گفتگو شروع کی, عیسائی تھا نجران کا رہنے والا نہیں تھا, مائگریٹ کر کے آیا تھا یعنی لوکل نہیں تھا خارجی تھا, اور آنے کے بعد اس میٹنگ میں موجود تھا. اس نے یہ کہا جب یہ سارے مسائل دیکھے ایک مرتبہ بیتاب ہو کے کھڑا ہوا. ابھی تک لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یہ کتنا انٹیلیجنٹ اور کتنا پڑھا لکھا آدمی ہوتے ہیں, بعض لوگ خاموش ہوتے ہیں اپنی ورک اپنی ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. میں کہیں اور جا رہا ہوں لیکن چھوڑتا ہوں, میں اسی بات پہ رہتا ہوں. تو ایک مرتبہ جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ یہ ہونے والا, اپنے مقام سے کھڑا ہو, مجھے بولنے کی اجازت ہے؟ ہاں بولو. کہا کہ تم لوگ مجھے یہ بتاؤ جب حق اور حقیقت تمہارے سامنے واضح ہو جائے تو پھر آخر کس لیے تم باطل سے چمٹے ہوئے ہو, حق کو قبول نہیں کر رہے؟ کا کیا مطلب؟ کا مطلب بالکل واضح. واضح اس لیے کہ کیا تم حضرت عیسیٰ کی اس وصیت کو بھول گئے ہو جو جناب عیسیٰ نے اپنے وصی یوشع کو کی تھی؟ کون سی وصیت؟ اب وہ جو بڑے بڑے علماء ہیں بڑے بڑے راہب ہیں وہ تو جان گئے کہ اب کدھر چوٹ مارنے والا, لیکن پبلک ایک مرتبہ اچھا کون سی بات, یہ کون سی وصیت ہے؟ اب اس نے وصیت جناب عیسیٰ پڑھنا شروع کی اور پھر ایک بہت طولانی وصیت ہے, خلاصہ اس کا یہ کہ جس میں جناب عیسیٰ نے جناب یوشع کو یہ وصیت کی تھی کہ دیکھو میرے بعد یہ جو میری قوم ہے یہ راہ حق کو چھوڑ دے گی, یہ باطل کی راہ کو اختیار کر لے گی, اور ایک طویل عرصہ گزرے گا, میں بالکل سمرائز کر رہا ہوں, طویل عرصہ گزرے گا کھجوروں والی سرزمین میں وہ نبی آئے گا جو اس منزل پر ہوگا کہ جس منزل پر نبی ابراہیم تھے, یعنی اس مقام اس پلیس پر ہوگا. مکے میں وہ نبی آئے گا کہ جس کا نام احمد اور جس کا نام فارق علیتا ہوگا, وہ نبی آئے گا کہ جس کا وسیع فلاں اور فلاں ہوگا, وہ نبی آئے گا کہ جس کا انداز یہ اور یہ, اور پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ جب اس کا نام اے عیسیٰ خدا کا یہ پیغام عیسیٰ کو, اسی وصیت کا ایک حصہ, اے عیسیٰ جب کبھی بھی تم اس کا نام پڑھو تو اس پر اور اس کی آل پر درود پڑھنا نہ بھولنا. اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے سائنز بتانے شروع کیے. قرآن میں سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ مدینے کے اور مکے کے رہنے والے عیسائی رسول کو اپنے سگے بیٹے سے زیادہ پہچانتے تھے, بتاتا ان کو کہ یہ سچا نبی. تو ایک مرتبہ وہ سارے سائنس بتا, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, بس اتنا سننا تھا. وہ بڑے بڑے جو راہب تھے, جو عیسائی پادری تھے, ان کے چہرے زرد پڑ گئے اور آگے بڑھ کے اب انہوں نے وہی کام کیا. دیکھیے آیات عظمیٰ پڑھ رہا ہے یہ شخص, انجیل کی دلائل پیش کر رہا ہے. انہوں نے وہی کام کیا جو بہت سارے مسلمان علماء نے ان آیات کے ساتھ کیا جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی. باقاعدہ آگے بڑھ کے کہا پہلا جملہ کہ دیکھو یہ جو تم وصیت پڑھ رہے ہو اس کو پڑھنے کی ضرورت کیا تھی. ہر بات کا ایک مقام ہوتا ہے, ہر جگہ ہر بات نہیں کی جاتی, چاہے سچی ہی کیوں نہ ہو. اور پھر تاویلات, سنو تم جس نبی کی بات کر رہے ہو, دیکھو یہ جو تم نے سائنس بیان کی ہے نا, اس کی اگینسٹ ہمارے پاس بہت سارے سائنس ہیں. جو حدیثیں تم نے بیان کی ہیں نا, بڑی صحیح صحیح حدیثیں ہمارے پاس بھی ہیں. کیا کہہ رہے ہو تم, صرف اپنی بات کر دی, صرف عیسیٰ کی بات کر دی؟ ارے عیسیٰ کی حدیث کے تو بہت سارے معنی ہو سکتے ہیں. ہم تمہیں بتاتے ہیں ان کے معنی کیا ہیں. ہم تمہیں بتاتے ہیں جہاں رسول نے کہا ہے انا مدینۃ العلم ولیون بابوہا, تو بعض کو کھڑکیاں بھی کہا ہے, بعض کو میزاب بھی کہا ہے, بعض کو چھت بھی کہا ہے. بھائی دو باتیں ملا دی ہیں میں نے, آپ پریشان نہ ہو. تو اب اس کے بعد دوسرا اسٹیٹمنٹ, ایک اور کھڑا ہوا راہب عیسائی اور کہتا ہے کہ اے فلانے, تجھے پتا ہے کہ جس رسول کی بات تو کر رہا ہے اور عیسیٰ نے جس کی بشارت دی تھی, تجھے یہ نہیں پتا کہ اس رسول کا جو پیریڈ ہے وہ بہت مختصر ہے, بہت شارٹ پیریڈ کے لیے اس کی نبوت ہے. ارے بھائی شارٹ پیریڈ کے لیے چاہے نبوت ہو یا شارٹ پیریڈ میں امامت مل رہی ہو, میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, مجھے نہیں پتا کہ آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے. شارٹ پیریڈ کوئی دلیل نہیں ہوتا حق کے لیے, کوئی منافی نہیں ہوتا حق کے لیے. تو یہ تو بہت شارٹ پیریڈ کا ان کا ہوگا زمانہ. اب دیکھو اگر ہم نے ان کو قبول کر لیا, بعد میں ان کا دین ختم ہو گیا, ہاں ان کے بعد ان کا کوئی ایک وصی آنے والا ہے جو عالمگیر حکومت قائم کرے گا, اور یہاں پر امام زمانہ کا تذکرہ انہوں نے کیا. ہاں اب دیکھو بھائی دو ہی باتیں ہیں نا, کہ یہ حکومت اور یہ دین تو ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد والا دین جو آئے گا, جو ان کے وسیع لے کر آئیں گے اسی دین کو ریوائیو کریں گے, کتنی قرنوں کے بعد, کتنی سینچریز کے بعد, ہم اس وقت کہاں زندہ ہوں گے. بس جو ہے اسی پر رہو, جیسا ہے چلاتے رہو. یہ جملے کہے. اور پھر ایک اور عیسائیوں کا مولوی آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہتا کہ ارے ٹھیک ہے, عیسیٰ نے اس آنے والے نبی کی بات کی, وہ مقام ابراہیم پر, وہ مکے کے اندر, یہ ساری باتیں کی, وہ قریشی, یہ ساری باتیں عیسیٰ نے کی. لیکن تم اپنے اس رشتہ دار کو بھول گئے کہ جس کا نام مسیلمہ صاحب یمامہ ہے, مسیلمہ کذاب کا نام آپ نے سنا ہوگا. بھائی وہ بھی تو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے, وہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ میں نبی ہوں, تو اس کی بات کیوں نہیں مانی جاتی؟ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں نبی. عیسیٰ نے کہا تھا, عیسیٰ نے کہا تھا کہ نبی آئے گا, لیکن وہ نبی آیا یہ ہے جو مسلمہ ہے, یا وہ ہے کہ جس کا نام محمد, احمد کے نام کو ہی سینسر کر دیا. تو پھر اب ان دونوں میں تو کوئی فرق نہیں ہے نا, ہم اس کی بات مان لیں, پتا چلے کہ مسلمہ, تو لہذا یہ باتیں اس طرح سے تم ان کو اپلائی مت کرو. جب اتنی بات ہوئی, اب یہ بہت پڑھا لکھا, اس نے کہا کہ تم لوگ بھول گئے ہو, جب یہ مسلمہ کا شوشہ اٹھا تھا, تم نے ایک وفد بھیجا تھا, اور جس وفد نے جا کے چیک کیا تھا, تو اس وفد نے آ کے تمہیں کیا رپورٹ دی تھی؟ تمہیں یہی تو بتایا تھا بہت سارے معجزات میں سے, یہ بھی تو بتایا تھا کہ جس وقت وہ احمد نبی, وہ محمد جب آیا تھا, اس سے پہلے مکے کے وہ کنویں, کچھ کنویں خشک تھے, کچھ کنووں میں کڑوا پانی تھا, کچھ کنووں میں پانی کم تھا. تو جس وقت یہ رسول آئے تھے, جس وقت محمد ابن عبداللہ آئے تھے, انہوں نے ان مختلف کنووں پہ جا کے آب دہن پھینکا تھا, جو کڑوا پانی تھا وہ شیرین ہو گیا تھا, جو خشک کنواں تھا اس میں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا تھا, اور جو کم پانی والا تھا اس کا پانی چھلکنا شروع ہو گیا تھا. اور پھر جب اسی بات کا تقاضا مسیلمہ صاحب یمامہ سے کیا گیا کہ آپ بھی آئیے, آپ بھی تو نبی ہیں, یعنی دعویٰ کر رہے ہیں, تو ایک مرتبہ کیا تمہیں رپورٹ نہیں ملی تھی کہ بہت اکسانے پر جب یہ آگے بڑھا اور اس نے پانی لے کر جو کلی کی تو وہ کنواں جو شیریں پانی کا تھا کڑوا ہو گیا, جس میں لبالب پانی تھا وہ کنواں خشک ہو گیا, اور جس بیمار کے جسم پر آب دہن اس نے لگایا, اس لیے کہ یہ دونوں معجزات رپورٹ میں آئے تھے, رسول خدا اپنا آب دہن اندھوں کی آنکھوں میں لگاتے بینا ہو جاتے, زخموں پہ لگاتے اسی وقت زخم مندمل ہو جاتا, اپاہجوں اور لنگڑوں پہ لگاتے ایک مرتبہ جسم صحیح و سالم ہو جاتا, تو یہ والا معجزہ تو فیل ہو گیا. کہا جناب مسیلمہ آگے یہ کچھ اندھے ہیں, یہ کچھ زخمی, تو مسیلمہ نے اپنا آب دہن کسی کے زخم پہ لگایا, ایک اور بیماری اس کو ہو گئی, کسی کے ٹوٹے ہوئے ہاتھ پہ لگایا دوسرا ہاتھ ٹوٹ گیا, اندھے کو لگایا تو مثلاً وہ گونگا اور بہرا بھی ہو گیا. تو جس وقت مسیلمہ قذاب سے یہ کہا گیا کہ تو جو کر رہا ہے اس کا برعکس ہو رہا ہے, تو اس نے وہی جواب دیا تھا جو آج کے بنگالی عامل جواب دیتے ہیں, جو پیر بیٹھے ہوئے ہیں نا, جن کے پاس ہماری بعض خواتین بڑے وہ ٹوٹکے ووٹکے لینے کے لیے پہنچ جاتی ہیں, مفاتی پڑھتی نہیں ہیں, اہل بیت کی دعائیں سمجھتی نہیں ہیں, اچھا مرجے کی بات سمجھ میں نہیں آتی, ہم نہیں مانتے تقلید کو, بنگالی پیر کی تقلید کر رہی ہوتی ہیں صرف اس لیے. اچھا بات بھی کیا ہے کہ وہ ساس اور بہو کا جھگڑا, تو جس وقت یہ بات کی تو اس نے وہی جواب دیا جو بنگالی پیر جواب دیتا ہے, اس نے کہا دیکھو بات یہ, میرا جو معجزہ ہے صرف اسی پہ ظاہر ہوگا جو مجھ پر یقین, شک کی حالت میں اگر میرے پڑیا کو استعمال کیا نا تو کچھ کمال نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. تو سارے کے سارے لوگ کہنے لگے بھائی اس کے شر سے اپنے آپ کو بچاؤ, اس کو ٹیسٹ نہ کرو, اس لیے کہ یہ تو وہ ٹیسٹنگ گدا ہے جو خود ہی کو لاتے مارنا شروع کر دیتا ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اب اس موقع پر جو پنجاب کے ذاکرین ہیں وہ ایک جملہ کہتے ہیں, وہ جملہ مجھے کہنا پڑے گا تاکہ پھر میں بھی نرشمنٹ حاصل کروں اور اپنی تقریر کو کنٹینیو کروں, اور وہ جملہ ہوتا ہے تھکے تھے نہیں ہوں. انشاءاللہ نہیں تھکے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو بہرحال یہ میٹنگ ہوئی اور ساری باتیں ہوئی, خلاصہ کلام یہ جو مناظرہ ہے تقریباً اس شخص کا مناظرہ ان راہبوں کے ساتھ 7 اور 8 صفوں پر مشتمل اور انتہائی انٹرسٹنگ مناظرہ, لیکن بہرحال وہ پورا ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں, اشارہ میں نے کر دی. خیر 4 دن تک یہ مناظرہ رہا ہے, 4 دن تک, اور پھر 5ویں دن نجران کے عیسائی آئے, کہا کہ بھائی آپ کی میٹنگ کا کیا ہوا, وہ کلیسا میں سے دھواں نکلا کہ نہیں نکلا, سمجھ گئے نا آپ, وہ کلیسا میں سے دھواں نکلتا ہے تو پتا چلتا ہے نیکسٹ پوپ کون, تو کلیسا میں سے کوئی دھواں ہوا نکلا کہ نہیں نکلا, کچھ فیصلہ ہوا کہ نہیں ہوا. تو اس لیے میں نے کہہ دیا کہ اس گزشتہ سالوں میں یہ دھواں بڑا مشہور ہو گیا تھا. تو خیر اب انہوں نے کہا کہ دیکھو اپنے دین پر باقی رہو, ہم بھی اپنے دین پر باقی ہیں, ہم جا کے سچویشن دیکھتے ہیں کہ وہاں سے کیا جواب آتا ہے, نیگوشیٹ کر کے دیکھیں گے, صلح کرنے کی کوشش کریں گے. اسٹریٹجی کون سی ہے, وہی والی جو لاسٹ اسٹریٹجی ہے. چلے اب میں خلاصہ کر رہا ہوں, اور اس کے بعد بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 70 اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ تقریباً 1400 کے قریب یہ عیسائی, جن میں سردار, جن میں دانشور, جن میں علماء, ان کے پادری, ایک لشکر بنا کے یعنی ایک قافلے کی صورت میں آگے چلے, مدینے کے قریب پہنچے. مدینے کے قریب پہنچنے کے بعد ایک پہاڑ آتی, انہوں نے کہا کہ یہاں پر اسٹے کرو. اسٹے کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اسٹے کرنے کی وجہ یہ کہ دیکھو مدینے میں جانے سے پہلے ہم لوگ اپنے آپ کو خوب سجا لیں, خوب کاسمیٹکس یوز کر لیں, باقاعدہ نہائے دھوئے, وہ جو خاص ریشمی کپڑے بڑے چمکتے دمکتے، اور بعض وہ لوگ جن کے چہروں پر داڑیاں تھیں، باقاعدہ اپنی داڑیوں میں زیورات کو ٹانگا، اپنے بالوں کے اندر مثلاً، اور گلے میں سونے کے ہار، اور ہاتھوں میں سونے کے اور چاندی کے کنگن، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ، سرخ سفید تو ویسے ہی ہیں، گوری چمڑی تو ویسے ہی ہے، اور پھر لمبے چوڑے بھی ہیں، اور اس طرح سجے بنے بڑے آرگنائز انداز میں اپنے گھوڑوں پہ سوار ہو کے، نیزے ہاتھوں میں بلند ہیں، مدینے کے اندر آ رہے ہیں. اچھا پتہ چل گیا مدینے والوں کو کہ وہ نجران کے کچھ عیسائی آئے ہیں نیگوشیشنز کے لیے. جس وقت یہ داخل ہوئے، ان کا رنگ دیکھ کر، ان کے خوبصورت لباس دیکھ کر، اور ان کے زیورات دیکھ کر، اور ان کی مینجمنٹ کو دیکھ کر، مسلمان جو مدینے کے تھے نا، وہ تو بیچارے نہ کپڑا ڈھنگ کا، نہ رنگ اچھا، نہ بات کرنا، اور نہ وہ اسٹائل، نہ وہ انداز. وہ جو دیکھا، جس طرح سے ہماری یوتھ امپریس ہوتی ہے، جس طرح سے ہماری یوتھ آج کل وہ گوری چمڑی سے بہت زیادہ امپریس ہو جاتی، ان کے لباس کو دیکھ کر. اب وہ رہنے والا ہے مثلا ملتان کا، لیکن چونکہ مائیکل جیکسن نے وہ گرم جیکٹ پہنی تھی، میں بھی پہنوں گا. تو اسی قسم کا کچھ انداز اب مدینے کے مسلمان منہ کھلا ہوا اور دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے. اور یہ اسی انداز میں اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے پہنچے. ان کی نماز کا وقت ہو گیا تھا، مسجد نبوی میں انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی. جس وقت یہ نماز پڑھ رہے تھے، کچھ مسلمان غصے میں آگے بڑھے کہ یہ کیسے ہماری مسجد میں نماز پڑھ رہے. رسول نے کہا رک جاؤ، ان کو اپنی عبادت کرنے دو. عیسائی آیا ہے، رسول اپنی مسجد میں عبادت کی اجازت دے رہے، یہ سنت رسول. اور ادھر کہیں ہاتھ کھولنے والا ہاتھ باندھنے والوں کی مسجد میں چلا جائے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. باقاعدہ ہم نے ایک جگہ نماز پڑھی پاکستان میں، اور باہر جو نکلے تو دیکھا کہ پائپ سے اس جگہ کو صاف کیا جا رہا تھا، پاک کیا جا رہا تھا، اس لیے کہ کافر نماز پڑھ کے گیا. تو رسول کی وہ سنت، اور سنتوں بھرے اجتماع والوں کی یہ سنت. تو اب 3 دن گزر گئے، رسول ان سے ملاقات نہیں کر رہے. اور پھر بہرحال یہ لوگ خود ہی رسول کے پاس گئے، اسی زرق برق لباس کے ساتھ، انہی داڑھی مڈھے چہڑوں کے ساتھ، انہی بعض داڑھیوں میں لگے ہوئے زیورات کے ساتھ. رسول نے بلایا، یہ آ کے بیٹھے. رسول نے دیکھا تک نہیں، رخ انور کو موڑ لیا، دیکھنا تک گوارا نہیں کیا، رخ پھیر لیا، کوئی بات نہیں. مرتبہ پریشان ہو کے باہر آ گئے، مسلمانوں سے کہا کہ مسلمانوں، تمہارا نبی کیسا ہے؟ بھائی خط لکھ کے ہمیں بلایا، ہم نیگوسیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ ہم سے بات ہی نہیں کر رہے. چہرہ موڑ لیا، بھائی کیوں ناراض ہو گئے ہم سے؟ ہم نے ایسا کیا کیا؟ حضرت عثمان اور عبد الرحمان ابن عوف، یہ دو افراد تھے جن سے انہوں نے کوئسچن کیا. کہا رسول ناراض ہو گئے؟ کہاں کہا تم نے کہا کیا تھا؟ ہم نے کچھ بھی نہیں کہا تھا، ہم نے تو سلام کیا تھا. لیکن انہوں نے بالکل ایسے چہرہ موڑ دیا نفرت سے کہ جیسے نہیں معلوم ہم نے کیا کہہ دیا. کہا اچھا رسول ناراض ہو گئے. بھائی رسول اگر ناراض ہو تو رسول کی ناراضگی صرف ان کا بھائی علی ہی بتا سکتا. رسول کی ناراضگی، یہ بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے، رسول کی ناراضگی کہ رسول کس بات سے خوش ہیں، کس بات سے خوش نہیں ہیں. اور بعد میں انہی حضرت کو مولا ان کی خلافت میں آگے بتاتے رہے کہ اس کو ہٹا دو، ہمارے داماد ہیں، ہم کیا کریں. تو اب رسول کی ناراضگی تو علی بتائیں گے. پہنچے علی، کون ہے؟ علی سے پوچھا، علی نے بیان کیا. اب بیان کرنا تھا نا، لہذا بیان کیا. دیکھو یہ جو تم نے زیورات پہنے ہوئے ہیں نا، ان زیورات کو اتارو. یہ جو کانوں میں بندے تم نے پہنے ہوئے ہیں نا، کچھ تھوڑے سے مرد سے بنو، یہ عورتیں کیا بننے کا تمہیں شوق بنا ہوا، ان کو اتارو. اور جو تم نے چہرے پر اس قسم کا اپنا رخ بنایا ہوا، ان لوگوں کو لے کر مت جاؤ جن کی داڑھی مڑی ہوئی، ان کو ہٹا دو اپنے ڈیلیگیشن سے. ریشمی لباس نہ پہنو، سادہ لباس پہنو. ہاتھوں میں اور گلے میں جو سونے کی لاکٹ ہے اتار دو. انہوں نے اتار دی اس لیے کہ ہمارے دھولا نہیں اتارتے، انہوں نے اتار دی لیکن ہمارے دھولا نہیں اتارتے. وہ علی کے کہنے پر اتارنے کے لیے تیار ہیں اور ہمارے دولہا ڈرتے ہیں اس لیے کہ آئی ہے سسرال کی جانب سے. تو سونے کا لاکٹ ہوگا, سونے کی چین ہوگی, حرام حرام بالکل کھلم کھلا حرام, لیکن چونکہ سسرال کی جانب سے. اب سسرال کے سامنے ہم نے نعرے بڑے لگائے چیخ چیخ کے علی کے, سسرال سے بڑھ کر تو نہیں ہے بھائی, کہے گا تو کوئی نہیں, لیکن عمل بتا رہا ہے کہ کون کس سے بڑھ کر ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. یہاں سے تقریر ختم ہونے کو جا رہی ہے, لیکن میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو مومنین واقعی جن کو کہیں اپوائنٹمنٹ تھی اور سوچ کے آئے تھے کہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے ڈی ایم, اس لیے کہ 10 بجے جو ہے ہم فارغ ہو جاتے ہیں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ آرام سے جا کے, تو آج تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. میری ریکویسٹ ہے, اور اس میں پلیز نیور مائنڈ برا مت مانیے گا, اپنی اپنی افلیکشنز, اپنے اپنے اپوائنٹمنٹس, اپنی اپنی انگیجمنٹس ہوتی ہیں, لہٰذا نہ آپ کو برا ماننے کی ضرورت ہے اور نہ آپ ان کو منکر فضائل کہیے گا, نہ ان کو کہیے گا کہ توہین مجلس کر دی. نہیں, ہر آدمی کی اپنی سہولت ہوتی ہے. جس مومن کو واقعا جانا ہے بغیر کسی پریشانی کے, شمع تو یہاں پر میں گل نہیں کر سکتا اتنی زیادہ یہاں پر لائٹیں ہیں, تو جن مومن کو جانا ہے واقعا بغیر کسی شرم کے, بغیر کسی پریشانی کے, میں درود پڑھوا رہا ہوں شمع گل کرنے کی جگہ, وہ اٹھ کے جا سکتے ہیں اور ایک مرتبہ اس لیے درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. تو اب اس موقع پر جب یہ سب کچھ طے ہو گیا, یعنی علی نے کیا بتایا بھائی, اپنے جسم پر جو سونا ہے اس کو اتار دو, جو لباس ہے ریشم خالص ریشم کا اسے چینج کر لو, جن کے چہروں پر داڑیاں نہیں ہیں ان کو مت لے کر آؤ. کیا کر رہے تھے علی؟ یعنی علی یہ کہہ رہے تھے ظاہری اپیئرنس جو ہے اس کو چینج کر لو. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں, تم ظاہری اپیئرنس کو چینج کر لو گے تو رسول تم سے بات کرنے پر راضی ہو جائیں گے. میں کیا جواب دوں ان خواتین کو جو یہ کہتی ہیں سر پہ حجاب کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ ظاہری اپیئرنس کی ضرورت کیا ہے؟ ارے شرم تو دل میں ہوتی ہے. میں کیا کہوں ان مومنین کو جو کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں سارے کام کرتے ہیں, اس دکھاوے داڑھی کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں, علی فرما رہے ہیں اپنی جو اپیئرنس ہے اس کو ٹھیک کر لو, اپنے حجاب کو درست کر لو, اپنی ایمان والی اپیئرنس بنا لو, تو انشاءاللہ رسول رخ انور نہیں موڑیں گے. خیر, تو اب پہنچے, گفتگو شروع ہوئی, گفتگو شروع ہوئی, سوالات شروع ہوئے. میں بالکل خلاصہ کر رہا ہوں, آخر میں بات یہاں تک آ گئی کہ اللہ کے رسول, یعنی انہوں نے تو یہ نہیں کہا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول آپ عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب عیسیٰ کے بارے میں ڈیبیٹ, اور پھر جناب رسول خدا نے فرمایا عیسیٰ کلمہ خدا ہے, مریم کو خدا نے وہ نشانی عطا کی, اور مخلوقات کی طرح عیسیٰ بھی اللہ کی مخلوق ہے. اور پھر جب یہ ساری باتیں ہوں تو کہا کہ نہیں, عیسیٰ تو چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے, لہذا یا وہ خدا کا جیسا خدا ہے کوئی اور, یا تین میں سے کوئی ایک ہے, روح القدس اور خدا اور ایک وہ تیسرا. تو عیسیٰ چونکہ ماں خدا باپ کے بغیر پیدا ہوا, لہذا جو باپ کے بغیر پیدا ہو وہ تو خدا کا بیٹا ہوگا. اسی موقع پر قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی, انا مثلا عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم. بہت اسٹریٹ فارورڈ جواب, اللہ کے نزدیک عیسیٰ کی مثال آدم جیسی. پھر فرمایا کہ دیکھو تم عیسیٰ کو اس لیے خدا کہہ رہے ہو کہ اس کا باپ نہیں تھا, آدم کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا, تو آدم کو خدا کیوں نہیں مانتے ہو؟ مثلا آدم زیادہ سزاوار. اس کے بعد بھی بات نہیں مانی اور ڈیبیٹ ہوتی گئی, یہاں تک کہ سورہ آل عمران کے 61 نمبر کی وہ آیت کہ جسے میں نے سرنامہ کلام بنانے کا شرف حاصل کیا, نازل ہوئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم. دیکھو اے رسول, جس چیز کا یعنی عیسیٰ کے بارے میں, فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم, کہ اے رسول اس عیسیٰ کے مسئلے میں تیرے پاس آیات ہیں, تیرے پاس حکم آ گیا ہے, ابھی بھی اگر تجھ سے یہ حجت کر رہے ہیں, تجھ سے یہ بحث کر رہے ہیں, تو ان کو کہہ دے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم, تم اپنے بچوں کو بیٹوں کو لے کر آؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں, ونساءنا ونساءكم, تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ, ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں, وانفسنا وانفسکم, تم اپنے نفوس کو لے کر آؤ, ہم اپنے انفس کو لے کر آتے ہیں, ثم نبتہل, پھر مباہلہ کرو, فنجعل, اور قرار دو, لعنت اللہ علی الکاذبین, اللہ کی لعنت کو جھوٹوں پر. اب یہ آیت آپ جانتے ہیں کہ اس آیت میں جو الفاظ اور کلمات استعمال ہوئے, علماء نے اس کے اوپر پورے پورے اشرے پڑھے, لیکن بہرحال اس وقت اس چیز سے غمز نظر کرتے ہو میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. جس وقت یہ بات ہوئی کہ ٹھیک مباہلہ کر لو, یہ عالم تھے, عیسائی عالم تھے, اور جانتے تھے کہ مباہلے کا مطلب کیا, کہا کہ ٹھیک اب مباہلے کے لیے تیار ہیں, کل مباہلہ ہوگا. میں خلاصہ کر رہا ہوں, مدینے میں مشہور ہو گیا کہ بات ختم ہوئی ہے مباہلے پر, اور مباہلے کا مطلب یہ ہے دونوں پارٹیاں آمنے سامنے اور ایک دوسرے پر خدا کی لعنت بھیجیں گی, اور بالکل اوپن لعنت, اوپن تبرہ, جہاں پر رسول اجازت دیں, جہاں پر رسول کہیں وہاں پر, ہر جگہ نہیں کہ سڑک پہ نکل کر آپ نے لعنت بھیجی اور چار مومنوں کا گھر چل گیا, پانچ مومنوں کی نوکری چلی گئی, چھ عزاداریاں بند ہو گئی. لعنت وہ ہوتی ہے جس کے بعد فتح حاصل ہوتی ہے, یہ انداز لعنت, یہ انداز تبرہ. ایک مرتبہ قرار پا گیا, یہ پہنچے اپنے مقام پر اور اس کے بعد میٹنگ کی جلدی جلدی, اور کہا کہ بھائی کیا کرنا ہے, کہا کچھ نہیں, ایسا کرو دیکھو کہ کل یہ محمد اپنے ساتھ لے کر کس کو آتے ہیں, اگر بڑے بڑے سرداروں, لشکروں, بہت سارے افراد ایک بڑے مجمع کو لے کر آئے پھر تو مسئلہ نہیں, ہم مقابلہ کر لیں گے, لیکن اگر بہت مختصر اور اپنے خاص قریب رشتہ داروں کو, نیک اور متقیوں کی قلیل جماعت کو لے کر آئے پھر سوچ لینا, پھر احتیاط کرنا. کہا ٹھیک ہے ہم چیک کر لیں گے. اب پہنچے, یہ سارا کا سارا تقریباً ایک روایت کے مطابق 70 افراد اور ایک روایت کے مطابق 1400 افراد یہ آ گئے. رسول خدا نے مباہلے کا میدان مقرر کر دیا تھا, اور اس جگہ پہ کہ جہاں پہ دو کھجور کے درخت نصب تھے, دے دیا تھا حکم کہ ہم یہاں پہ آ کے بیٹھیں گے, اس جگہ کو صاف کرو. اور پھر اس کے بعد رسول مسجد میں بیٹھے ہیں, دن چڑھتا ہے, عیسائی آ گئے, رسول اس شان سے اپنے مقام سے چلے کہ آپ کے کاندھوں پر سیاہ رنگ کی بالوں کی بنی ہوئی ایک ابا, اور اس ابا کو پہنے ہوئے مولائے کائنات علی کا ہاتھ تھامتے, فاطمہ زہرا کو ساتھ میں لیتے, حسن و حسین کو ساتھ میں لیتے, اور پھر کسی کو ساتھ میں نہیں لیا, بتا دیا کہ نفس کون ہے, بیٹا کون ہے. اور پھر جب چلے, اب پورے انداز کے ساتھ رسول اس مقام پہ پہنچے جہاں پہ اس جگہ کو صاف کیا گیا تھا, مقابل میں وہ نصارہ دیکھ رہے تھے منظر کہ کون آیا کون آیا, اور ادھر رسول نے اپنی ابا کو اتارا اور ابا کو ان درختوں کے ساتھ باندھا, اور پھر جو میں نے روایت پڑھی اس کے اعتبار سے رسول نے ایک یعنی اپنا بایاں کاندھا اس حالت میں کہ اہل بیت اس ابا کے نیچے, رسول باہر کی جانب پھڑے لیکن اس انداز میں کہ اپنا بایاں کاندھا ابا کے اندر ہے, اس بائیں کاندھے اس بائیں ہاتھ میں ایک کمان ہے اس کا سہارا لیے ہوئے, اور دایاں کاندھا باہر ہے اور دایاں ہاتھ خالی ہے, دعا کے حالت میں موجود. بس یہ انداز آنے والے عیسائیوں نے فوراً کچھ لوگوں سے پوچھا, بھائی کس کو لے کر آئے؟ کہا کسی کو لے کر نہیں آئے, فقط ایک خاتون, دو چھوٹے بچے اور ایک نوجوان, بس اتنا سننا تھا. ایک مرتبہ باہر کی طرف نکلے, جا کے دیکھو تو صحیح. اور جب یہ چلے, اب یہ مختلف افراد ان کے مختلف نام اور سٹیٹمنٹس میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں, یہ پہنچے اور جا کے دیکھا کہ یہاں پر رسول موجود, اور ان چہروں کو دیکھا کہ جن چہروں کو دیکھنے کے بعد ایک عیسائی تڑپ کے کہتا بھائی میں تو مشورہ دے رہا ہوں, یہ مباہلہ نہ ہونے پائے, اس لیے کہ خدا کی قسم ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کے ہٹنے کی دعا کریں تو پہاڑ اپنے مقام سے ہٹ جائے. سٹیٹمنٹ دے دیا, یعنی اللہ اکبر, یعنی یہ وہ چہرے ہیں, یہ وہ شخصیتیں, یہ وہ چمکتی ہوئی پیشانیاں ہیں کہ ان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ کتنے صادق اور کتنے سچے ہیں. تو یہ عیسائیوں کا سٹیٹمنٹ ہے, اور اسلام کی کتنی بدقسمتی ہے, علی آئے, فاطمہ آئیں, حسن آئے, حسین آئے, اور سب کو جھٹلا کے دربار سے باہر بھیج دیا. میں کہتا ہوں سب سے بڑی مصیبت, ارے دروازہ جلنے سے زیادہ بڑی مصیبت یہ مصیبت ہے کہ علی کو جھٹلا دیا جائے, فاطمہ کو جھٹلا دیا جائے, حسن کو جھٹلا دیا جائے, حسین کو جھٹلا دیا جائے, اس کے بعد اسلام میں اور کیا باقی رہتا ہے. ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پر. کیا باقی رہ جاتا ہے اسلام کے اندر, وہ مرکز کے جہاں پر فاطمہ کو جھٹلا دیا جائے, حسن و حسین جیسوں کو جھٹلا دیا جائے, کیا باقی رہ جائے گا, کیا ترقی ہوگی, کیا قسمت ہوگی, کیا اتحاد ہوگا, کیا برکتیں ہوں گی. پھر بنی امیہ کے بندر آئیں گے اور بنی عباس کے وہ ظالم آئیں گے. بس ایک مرتبہ یہ جملہ, اور پھر اس کے بعد منذر نام کا وہ آدمی آگے بڑھا اور کہا خدا کے لیے میں دیکھ رہا ہوں محمد کا داہنا ہاتھ دعا کے لیے بلند ہونے والا ہے, اور تم خبردار خبردار ان کا ایک کلمہ کہنے سے پہلے سلو کر لو, اس لیے کہ کیا تم آثار عذاب نہیں دیکھ رہے. گھبرا کے پوچھا کن آثار کی بات کر رہے ہو, کہا تم دیکھ نہیں رہے کہ درختوں کے پتے جھڑ گئے ہیں اور وہ آگے کی جانب جھک رہے ہیں, کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ پرندوں نے اپنے سروں کو زمین پر ٹکا دیا ہے اور اپنے پوٹوں کو خالی کر دیا ہے, کیا تم نہیں دیکھ رہے آسمان میں ہر طرف دھواں دھواں پھیل گیا ہے, کیا تم نہیں دیکھ رہے اس گرمی کے موسم میں یہ کالی گھٹا کہاں سے آ رہی ہے, کیا تمہیں یہ پہاڑ کانپتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. بس اتنا سننا تھا, ایک مرتبہ ان کا وفد گرتا پڑتا رسول کی خدمت میں پہنچا, اسی منذر کو بھیجا جاؤ جا کے بات کرو, گرتا پڑتا رسول کی خدمت میں پہنچا کہ اے محمد ہم آپ کی بات مانتے ہیں, ہمیں مباہلے کی ضرورت نہیں ہے, بس جو آپ کی ڈیمانڈ ہے ہم جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں. بس اتنا سننا تھا. اچھا جس وقت منذر جا رہا تھا اس وقت عیسائی عالم نے کہا تھا اے منذر دیکھ صلح کے لیے زور دینا, اور اگر نہ مانے تو ان کے بھائی علی ابن ابھی طالب کا واسطہ دینا, اس لیے کہ اس واسطے کو میں نے سنا ہے احمد کبھی ٹھکراتا نہیں ہے. ایک مرتبہ منذر گرتا پڑتا پہنچا, اس مقام پہ پہنچا جہاں پر وہ چادر بچھی ہوئی تھی, رسول سے خطاب کیا اور ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کے کہا اللہ کے رسول معافی, اور اس نے اسی مقام پر کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ, دوسرے انداز میں کہ آپ کا بھائی ولی خدا ہے. تو بس جب اس نے کلمہ پڑھا اور سلو کی بات کی اور کہا کہ میں آپ کو آپ کے بھائی علی کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ سلو پر راضی ہو جائیں, تو اس موقع پر اب رسول نے علی کی جانب دیکھا, اے علی تمہارا واسطہ دیا ہے, جاؤ میری جانب سے ان کے پاس جا کے سلو نامہ لکھ کر آؤ. علی چلنے سے پہلے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ بتائیے میں سلو نامہ لکھنے کے لیے جا رہا ہوں, بتائیے تو صحیح کہ کن شرائط پر, کن باتوں پر, کن پوائنٹس پر سلو نامہ لکھوں. تو ایک مرتبہ رسول خدا فرماتے ہیں علی تم جو چاہے شرائط سلو قرار دو, جو تمہارا قول ہوتا ہے میرا قول ہوتا ہے, جو تمہارا فیل ہوتا ہے میرا فیل ہوتا ہے. رسول نے مباہلے ہی میں بتا دیا یاد رکھو کسی شورا کی ضرورت نہیں ہے, نص رسول علی کی صورت میں موجود ہے.
کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, میٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, جو علی لکھ دے سمجھ لو کہ وہی حق ہے, وہی رسول کا کہنا ہے, وہی نص رسول ہے. علی چلے, صلح نامہ لکھا, رسول کی خدمت میں آئے, مبائلے کی فتح نصیب ہوئی, مسلمان پراگندہ ہوئے, بھول بھی گئے. جو غدیر کو بھول جائے وہ مبائلے کو کیا یاد رکھے گا. ایک مرتبہ چلے اور جانے کے بعد مسجد نبوی میں پہنچے, میں ختم کر رہا ہوں عزیزوں, مسجد نبوی میں پہنچے, جبرائیل نازل ہوئے, خدا آپ کو اس فتح کی مبارکباد دیتا ہے اور خدا اپنا یہ پیغام اے رسول آپ تک پہنچا رہا ہے, وعزتی وجلالی, میری عزت کی قسم, میرے جلال کی قسم, ان چند عیسائیوں کی کیا بات ہے. اگر آپ کے اہل بیت کے مقابلے پر پوری دنیا آ جاتی, پوری دنیا آ جاتی اور آپ کے اہل بیت اور آپ بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے تو سب کے ٹکڑے کر دیتا, زمین کے پرخچے کر دیتا, آسمان زمین پہ آ جاتا, زمین تہس نہس ہو جاتی, کوئی زیرو باقی نہ رہتا. بس اتنا سننا تھا. رسول خدا نے ایک مرتبہ اپنی پیشانی کو زمین پہ رکھا, شکرن لمنی, شکرن لمنی, شکرن لمنی, اللہ کا شکر ہے, یا دوسری عبارت شکرن للمنعم, شکرن للمنعم, تین دفعہ کہا, جس نے نعمتیں مجھے دی ہیں اس نعمت دینے والے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. رسول اور اہل بیت نے بتایا, جب نعمتیں زیادہ ہوں, جب کاروبار بڑھ رہا ہو, جب بینک بیلنس بڑھ رہا ہو, جب عزت بڑھ رہی ہو, تو یاد رکھو اہل بیت کا طریقہ عبادت اور شکر کرنا ہوتا ہے, اکڑنا نہیں ہوتا. اور پھر اس کے بعد رسول خدا نے سجدے سے سر اٹھایا اور سر اٹھانے کے بعد کہا, وائے ہو ان پر جو میرے ان اہل بیت کے ساتھ ظلم کریں, وائے ہو ان پر جو میرے ان اہل بیت کے حق کو کھائیں, وائے ہو ان پر جو میرے بعد ان اہل بیت سے کہ جن کی مودت اجر رسالت ہے ان پر ظلم ڈھائیں. رسول کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے ہیں. اسی موقع کو غنیمت جان کر ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا بندہ بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا, خداوندہ تجھے فاتحان مباہلہ کا واسطہ. پروردگارہ, رسول کے ہاتھ مباہلے کی فتح کے بعد دعا کے لیے اٹھے, اہل بیت کے فضائل بیان کرنے کے لیے اٹھے, خداوندہ تجھے مقام و عظمت اہل بیت کا واسطہ. دنیا میں جہاں جہاں شیعوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, پروردگارہ ان تمام سازشوں کو ناکام کر دے, ان تمام سازش کرنے والوں کو ذلیل و رسوا و برباد کر دے. اور خداوندہ دنیا میں جہاں جہاں مومنین آباد ہیں, جو مومنین یہاں پر موجود ہیں, پروردگارہ ان کی جان مال ناموس کی حفاظت فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اکمال ثواب اور حسن اختتام کے لیے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے تین مرتبہ بآواز بلند درود پڑھ دیں, محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد, اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اسی درود کے اس معطر فضا میں ہم چاہتے ہیں کہ یہ دعا بھی اس درود کے ساتھ چلی جائے کہ خداوندہ ایک مومن کے جس کے بارے میں مجھے بیان کیا گیا شدید بیمار ہے, ICU کے اندر ہے, بہت زیادہ بری حالت ہے, آپ دعا کیجئے کہ خداوند عالم اس مومن کو اور جو یہاں پر مومنین ہیں اگر بیمار ہیں یا ان کے رشتہ دار بیمار ہیں بحق بیمار کربلا, ان کو جلد از جلد شفائے کامل و عاجل عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. متوجہ زیارت.
السلام علیک یا رسول اللہ, السلام علیک یا حبیب اللہ, السلام علیک یا خاتم النبیین و سید المرسلین, السلام علیک ولدک عمک امیر المومنین و یاسوب الدین وحر المحجلين وابنتك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وولدك الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة أجمعين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين السجاد علي والباقر محمد والصادق جعفر والكاظم موسى والرضا علي والتقي محمد والنقي علي والزكي العسكري والخلف الحادي المهدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من انصارك واوانك والمشهدين تحت لوائك السلام عليكم جميع الشهداء كربلاء واسيران الشام جميعا ورحمه الله وبركاته مع الصلوات.